السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9, بھارت میں 9:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں وقت کی تبدیلی کے بعد دن کے 11 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. امریکہ میں صدارتی انتخابات کے لیے پولنگ 3 نومبر کو ہوگی, جس کے لیے صدارتی امیدواروں کی انتخابی مہم بھی آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے. ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے ڈیموکریٹک حریف جو بائیڈن صدارتی انتخابات میں فیصلہ کن کردار ادا کرنے والی ریاستوں میں ووٹرز کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں. اتوار کو صدر ٹرمپ نے ریاست مشیگن, جبکہ جو بائیڈن نے ریاست پینسلوینیا کے شہر فلاڈیلفیا میں اپنے حامیوں سے خطاب کیا. مشیگن میں انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے یورپ میں کرونا وائرس کے باعث دوبارہ لاک ڈاؤن لگانے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ امریکی معیشت کو کسی صورت بند نہیں کریں گے. جو بائیڈن نے فلاڈیلفیا میں ریلی سے خطاب میں صدر ٹرمپ کی کرونا سے نمٹنے کی حکمت عملی کو ایک بار پھر آڑے ہاتھوں لیا. جو بائیڈن نے امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کی ایک رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ صدر نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہے کہ وہ الیکٹرل کالج کے نتائج سے قبل ہی الیکشن کی رات اپنی کامیابی کا اعلان کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ صدر یہ الیکشن چوری کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق صدر ٹرمپ نے ذرائع ابلاغ سے گفتگو میں ایکزیوس کی رپورٹ کو مسترد کیا, تاہم ساتھ ہی انہوں نے الیکشن کے بعد ووٹوں کی گنتی کو ایک خوفناک عمل قرار دیا. صدر ٹرمپ ڈاک کے ذریعے ووٹنگ اور اس کی گنتی کے عمل میں فراڈ سمیت دیگر تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں. خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق انتخابی مہم کے آخری روز پیر کو صدر ٹرمپ ریاست شمالی کیرولائنا اور وسکانسن میں 5 ریلیوں سے خطاب کریں گے. جو بائیڈن آخری روز زیادہ تر وقت ریاست پینسلوینیا میں ہی مختلف ریلیوں سے خطاب کریں گے. امریکہ میں بڑی تعداد میں ووٹرز نے کرونا وبا کے باعث ڈاک کے ذریعے اپنا ووٹ کاسٹ کر لیا ہے. ایک اندازے کے مطابق اب تک 9 کروڑ سے زائد افراد اپنا حق رائے دہی استعمال کر چکے ہیں. امریکی صدارتی انتخاب میں اب جبکہ صرف 1 روز باقی رہ گیا ہے, ایسے میں دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان کے عوام سیاسی اور حکومتی حلقوں میں حتمی نتائج کا بے چینی سے انتظار کیا جا رہا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی صدارتی انتخاب پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد امریکہ سے بھارت کے تناظر میں مساوی رویہ دیکھنا چاہتا ہے, اور تنازع کشمیر کے معاملے پر واشنگٹن سے دونوں فریق ممالک کے ساتھ یکساں پالیسی اپنائے جانے کی توقع کرتا ہے. افغان مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے ظلم خلیل زاد نے آج جی ایچ کیو راولپنڈی میں پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی, جس دوران علاقائی سلامتی کی صورتحال, افغان امن عمل, سرحدوں کے انتظام اور افغانستان میں دیرپا امن پر گفتگو ہوئی. ظلم خلیل زاد نے علاقائی اور باہمی امن کے لیے سہولت کاری فراہم کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا. افغان عہدیداروں کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق کابل یونیورسٹی میں آج ایک حملے میں کم از کم 19 افراد ہلاک اور 22 زخمی ہو گئے ہیں. وزارت دفاع کے ترجمان طارق آریان نے بتایا کہ 3 حملہ آور بھی ہلاک ہوئے ہیں. افغان حکام نے تصدیق کی ہے کہ پیر کو کابل یونیورسٹی میں دہشت گردوں کے حملے میں طلبہ سمیت کم سے کم 19 افراد ہلاک ہوئے, جبکہ 3 حملہ آور مارے گئے. طارق آریان کا کہنا تھا کہ بہت سے اساتذہ اور طالبان کو یونیورسٹی سے بحفاظت نکال لیا گیا ہے. یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے وائس آف امریکہ کی افغان سروس کو بتایا کہ دوران کلاس چند طلبہ نے کلاس روم میں داخل ہو کر انہیں حملے کے بارے میں بتایا, جس کے بعد لوگ یونیورسٹی کے خارجی دروازوں کی طرف بھاگنے لگے. ہائر ایجوکیشن کی وزارت کے ترجمان نے بتایا ہے کہ یونیورسٹی کے شعبہ قانون اور پولیٹیکل سائنس کے باہر فائرنگ کی آوازیں سنی گئیں, جس کے بعد بڑی تعداد میں طلبہ اور اساتذہ کو بحفاظت نکال لیا گیا. کابل یونیورسٹی میں فائرنگ کی کئی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہیں, جن میں طلبہ کو ادھر ادھر بھاگتے دیکھا جا سکتا ہے. طالبان نے کابل یونیورسٹی پر حملے میں ملوث ہونے سے انکار کیا ہے, لیکن صدر اشرف غنی اور ان کے نائب صدر امر اللہ صالح نے یونیورسٹی پر حملے کے لیے طالبان کو مورد الزام ٹھہرایا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. پاکستان جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں امریکہ میں صدارتی انتخابات کے لیے پولنگ کل 3 نومبر کو ہو رہی ہے, جس کے لیے صدارتی امیدواروں کی انتخابی مہم بھی آخری مراحل میں داخل ہو گئی. ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے ڈیموکریٹک حریف جو بائیڈن صدارتی انتخابات میں فیصلہ کن کردار ادا کرنے والی ریاستوں میں ووٹروں کی حمایت حاصل کرنے میں کوشاں ہیں. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں پیش کریں گے. کابل یونیورسٹی میں آج پیر کے روز متعدد مسلح افراد نے کیمپس میں داخل ہونے کے بعد اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی, جس کے نتیجے میں افراتفری پھیل گئی. افغان ٹیلی ویژن چینل طلوع نیوز اس کی فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ فائرنگ کے دوران طلبہ جانے بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں. ایک پروفیسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ وہ اور ان کے طلبہ بھاگ کر جان بچانے کی کوششیں کر رہے تھے اور صورتحال انتہائی کشیدہ تھی. سیکیورٹی فورسز نے فوری طور پر علاقے کو گھیرے میں لے لیا تھا. افغان وزارت داخلہ کے ترجمان طارق ارائیں کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز احتیاط کے ساتھ یونیورسٹی کے ہر حصے میں کارروائی کرتے ہوئے آگے بڑھے ہیں تاکہ انسانی جانوں کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے. عینی شاہدوں نے بتایا کہ انہوں نے متعدد مسلح افراد کو طالب علموں پر فائرنگ کرتے دیکھا. وزارت داخلہ نے تصدیق کی ہے کہ اس دوران کم سے کم 8 افراد زخمی ہوئے. وزارت برائے اعلی تعلیم کے ترجمان حمید امیدی کا کہنا ہے کہ بیشتر طالب علموں, اساتذہ اور دیگر عملے کو کیمپس سے نکال لیا گیا ہے. امیدی کے مطابق فائرنگ کا سلسلہ یونیورسٹی کے قانون اور سیاسیات کے شعبے کے قریب پیش آیا. نیوز فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کا عملہ کیمپس سے باہر نکلنے والوں میں پانی تقسیم کر رہا ہے اور زخمیوں کو ایمبولینس تک پہنچایا جا رہا ہے. کابل یونیورسٹی پر ہونے والے اس حملے کی تازہ ترین خبریں آپ ہمارے آئندہ بلٹنز میں بھی سنتے رہیے گا. ادھر طالبان نے کابل یونیورسٹی پر حملے میں اپنے کسی بھی رول سے انکار کیا ہے, لیکن افغان صدر اشرف غنی اور ان کے نائب صدر امر اللہ صالح نے یونیورسٹی پر حملے کے لیے طالبان کو مورد الزام ٹھہرایا ہے. امر اللہ صالح نے کہا کہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ کابل یونیورسٹی پر حملہ افغان حکومت کی انٹیلیجنس ناکامی ہے. انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ایک دن آئے گا جب ہم اپنی انٹیلیجنس ناکامیوں کو درست کر سکیں گے, لیکن طالبان اور ان کے ہم خیال عوامل کابل یونیورسٹی پر اس گھناؤنے اور ناقابل جواز حملے پر کبھی بھی اپنے ضمیر کو مطمئن نہیں کر سکیں گے. قومی مصالحت کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے بھی کہا کہ تعلیمی اداروں کو ہدف بنانا ایک گھناؤنا جرم ہے. افغانستان کے لیے نیٹو کے شہری نمائندے نے بھی اس حملے کی مذمت کی. انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ 10 روز میں کابل میں تعلیمی اداروں پر ہونے والا یہ دوسرا حملہ ہے. افغان بچوں اور نوجوانوں کو اسکول جاتے ہوئے خود کو محفوظ سمجھنا چاہیے. اور آئیے اب رپورٹوں کا آغاز کرتے ہیں. پہلی رپورٹ پاکستان سے. امریکہ کے صدارتی انتخاب میں صرف ایک دن باقی ہے. ایسے میں دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح پاکستان کے عوام سیاسی اور حکومتی حلقوں میں حتمی نتائج کا بے چینی سے انتظار کیا جائے گا. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے بھی صدارتی انتخابات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد امریکہ سے بھارت کے تناظر میں مساوی رویہ دیکھنا چاہتا ہے اور تنازع کشمیر کے معاملے پر واشنگٹن سے دونوں فریق ممالک کے ساتھ یکساں پالیسی اپنائے جانے کی توقع رکھتا ہے. اسلام آباد سے ہمارے نمائندے علی فرقان نے پاکستان کی سیاسی قیادت سے امریکی انتخابات اور اس کے پاک امریکہ متوقع نتائج پر بات چیت کی ہے. تفصیلات کے لیے سنتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ.
جرمن جریدے کو دیے گئے انٹرویو میں عمران خان نے امریکہ کے صدارتی انتخابات پر رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جو بائیڈن رائے عامہ میں مقبول نظر آ رہے ہیں. تاہم ڈونلڈ ٹرمپ کی خاصیت ہے کہ وہ روایتی سیاستدان نہیں ہیں اور کچھ بھی کر سکتے ہیں. پاکستان کے وزیراعظم نے کہا کہ امریکہ چین کی وجہ سے بھارت کو اہمیت دیتا ہے, تاہم ان کے بقول واشنگٹن کی نئی دہلی کو خطے میں اہمیت دینے کا طرز عمل خامیوں پر مبنی ہے. امریکی صدارتی انتخابات ایک روز باقی رہ گیا ہے. ایسے میں دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان کے عوام سیاسی اور حکومتی حلقوں میں حتمی نتائج کا بے چینی سے انتظار کیا جا رہا ہے. سینٹ کی خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین مشاہد حسین سید کہتے ہیں کہ پوری دنیا کی طرح پاکستان کی عوام, حکومت, اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی قیادت کی نظریں واشنگٹن ڈی سی پر ہیں کہ کل رات کو امریکی عوام کسے اپنا نیا سربراہ منتخب کرتے ہیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں مشاہد حسین سید کا خیال ہے کہ جو بائیڈن کے صدر منتخب ہونے کے امکانات زیادہ ہیں.
لگتا یہی ہے کہ شاید صدر بائیڈن بن جائیں گے, لیکن جو بھی اس کا فیصلہ ہو اس کے دورست نتائج ہوں گے. دنیا کے لیے بھی اور خاص طور پہ ہمارے خطے کے لیے بھی, کیونکہ امریکہ کے بڑے گہرے مفادات ہیں اس خطے میں جہاں پاکستان کا ایک قریبی کردار ہے.
امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر سینیٹر شیری رحمان کا بھی کہنا ہے کہ انتخابات میں جو بھی کامیاب ہو پاکستان امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات کا خواہاں ہے, جہاں اسے افغانستان یا خطے کے تناظر میں نہ دیکھا جائے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں شیری رحمان کا کہنا تھا کہ امریکی صدارتی انتخابات ایک مشکل ماحول میں ہو رہے ہیں جبکہ معاشرہ کے مختلف طبقات میں تقسیم پائی جاتی ہے.
مشکل حالات میں الیکشنز ہو رہے ہیں امریکہ میں, کافی ان کا بھی معاشرہ تقسیم ہوا ہوا ہے, سیاہ فام کے حوالے سے جو پروٹیسٹ ہو رہی ہیں, دوسرے حوالے سے. تو ابھی تو قبل از وقت ہوگا کہنا کہ کون جیتے گا کون ہارے گا, کیونکہ الیکشن ہوتا ہے, الیکشن کی رات کو ہی سب کچھ جب ریزلٹس آئیں گے تو کوئی تبصرہ کر سکیں گے. لیکن پاکستان کے حوالے سے میں نہیں سمجھتی کوئی واضح تبدیلی آئے گی امریکہ کے رویے میں.
سینٹ خارجہ امور کمیٹی کی رکن سینیٹر ستارہ ایاز کہتی ہیں کہ ٹرمپ کے جیتنے کی صورت امریکہ کی جاری پالیسیوں میں زیادہ تبدیلی نہیں آئے گی, البتہ بائیڈن کے اوول آفس سنبھالنے پر پاکستان سے متعلق پالیسی واضح ہو سکتی ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان جغرافیائی اہمیت کا حامل ملک ہے, تاہم ٹرمپ جیتے یا بائیڈن, پاکستان کو اپنی گیم صحیح کھیلنے کی ضرورت ہے.
اگر ٹرمپ آ جاتا ہے تو وہ تو اپنی یہی جو چل رہا ہے وہ چلے گا, لیکن بائیڈن کے بعد دیر ول بی سم بیڈ نیوز آلسو اینڈ گڈ نیوز. بیڈ وہی ہوں گے کہ جی پالیسیز ان کی کم و بیش ہی چینج ہوں گی. چائنا اور یو ایس کا جو اس وقت آ رہا ہے ایشو, اس میں پھر رول آف پاکستان کا رول بہت زیادہ ہوگا اف وی پلے گڈ گیم.
پاکستان کے سیاسی رہنماؤں کا خیال ہے کہ انتخابات کے نتیجے میں ٹرمپ یا بائیڈن جو بھی اوول آفس میں براجمان ہوگا, اسلام آباد سے متعلق واشنگٹن کی پالیسی میں زیادہ تبدیلی نہیں آئے گی, البتہ اسلام آباد اپنی بہتر خارجہ پالیسی سے خطے کے بدلتے حالات کو اپنے حق میں مفید بنا سکتا ہے. علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے گلگت بلتستان کو پاکستان کا پانچواں صوبہ بنانے کا اعلان کیا. وفاقی حکومت کے اس اعلان پر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سیاسی قیادت نے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس فیصلے سے تنازع کشمیر پر پاکستان کا موقف کمزور ہوگا اور تحریک آزادی کشمیر پر منفی اثرات مرتب ہوں گے, جبکہ قانونی ماہرین کے بقول گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا پاکستان کے آئین میں ترمیم کیے بغیر کسی طرح بھی ممکن نہیں. گلگت بلتستان کا معاملہ کشمیر کے تنازع کے ساتھ منسلک ہے اور جب تک رائے شماری کے ذریعے اس معاملے کو حل نہیں کیا جاتا تب تک اس علاقے کو باقاعدہ صوبہ نہیں بنایا جا سکتا. اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
پاکستان میں وزیراعظم عمران خان نے گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے کا اعلان کر دیا ہے. گزشتہ روز گلگت بلتستان کے یوم آزادی کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کو صوبائی حیثیت دینی ہے اور یہ فیصلہ ہم نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے.
ہم نے فیصلہ کیا کہ گلگت بلتستان کو پروویژنل پروونشل سٹیٹس دینا ہے اور یہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن کے بیچ میں رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا ہے, لیکن مجھے پتا ہے کہ یہاں کے نوجوانوں کی بہت دیر کی ڈیمانڈ تھی.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا سیاسی نہیں سیکیورٹی ایشو ہے اور کشمیر علاقائی تنازع نہیں ہے, رائے شماری کا معاملہ ہے. صوبہ بننے کے بعد گلگت بلتستان کے لوگوں کو ٹیکس دینا ہوگا, اب یہ آزادی ختم ہوگی.
آپ کا خیال ہے صوبہ بننے سے وہ ان کو کیا نام ہے ادھر دودھ اور شہد کے نعرے پہ نہیں لگ جائیں گے؟ ایسی بات بھی نہیں ہے. جب تک اس کو آرٹیکل 1 میں نہیں شامل کریں گے آپ ان کو کیسے بٹھائیں گے نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں؟
امور خارجہ کے ماہر علی سرور نقوی کہتے ہیں کہ پاکستان تمام ممکنہ اثرات اور نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے ہی اس معاملے پر آگے بڑھے گا. انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ نہیں ہے بلکہ ایک الگ ریاست ہے, اس ریاست کے مکینوں کا حق ہے کہ وہ اگر پاکستان میں شامل ہونا چاہیں تو ہو جائیں.
یہ بات دراصل چل رہی تھی کہ گلگت بلتستان کو الگ کر دیا جائے اور پاکستان نے نہیں کیا تھا, کیونکہ جتنا وہ پورا اسٹیٹ کے ساتھ ہی گلگت بلتستان بھی ٹریٹ ہوتا تھا, لیکن جو اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ہے ریزولوشن اس کے متعلق ہے اور وہ اس اسٹیٹ کے انٹیگرل پارٹ وہ گلگت بلتستان نہیں بنتا ہے.
سینئر صحافی فرمان علی کہتے ہیں کہ بھارت نے کشمیر میں جو کچھ کیا وہ غیر قانونی ہے اور اگر پاکستان نے بھی ایسا کوئی قدم اٹھایا جو گلگت بلتستان کے عوام کی مرضی کے خلاف ہوا تو یہ غیر قانونی ہوگا. انہوں نے انتخابات سے قبل اس اعلان کو پری پول ریگنگ قرار دیا.
یہ وہاں کے لوگوں کے اپنے خواہشات کے مطابق آپ کو فیصلے کرنے ہوں گے, ان کو الاؤ کرنا چاہیے کہ واٹ دی پیپل آف گلگت بلتستان اینڈ دی پیپل آف کشمیر وانٹ. تو یہ اس کے سراسر خلاف ورزی ہے اور کانسٹیٹیوشن میں جب تک پارلیمنٹ کے اندر آپ ترمیم نہیں لائیں گے اور ترمیم کے بعد یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں. اب یہ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت آپ اس طرح کے بڑا ڈیسیجن نہیں لے سکتے ہیں. اور یہ آپ کو معلوم یاد ہونے چاہیے کہ پچھلے دنوں 20 سپتمبر کو جب چیف آف آرمی اسٹاف اور آئی ایس آئی کے سربراہ نے پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کو بلایا تھا کہ ہم گلگت بلتستان کے حوالے سے کوئی ڈیسیجن دینے جا رہے ہیں تو آپ اس پہ بات کریں, تو انہوں نے کلیئر کٹ ان کو بتا دیا تھا کہ بھائی یہ کام پارلیمنٹ کا ہے, یہ آپ کا نہیں ہے.
گلگت بلتستان میں پاکستان کی جانب سے صوبائی نظام تو نافذ کیا گیا تھا, یہاں کا اپنا گورنر اور وزیر اعلیٰ ہے, لیکن قانونی اعتبار سے اس علاقوں کو پاکستان میں وہ آئینی حقوق حاصل نہیں جو ملک کے دیگر صوبوں کو حاصل ہیں. بھارتی حکومت نے پاکستان کی جانب سے گلگت بلتستان میں انتخابات کرانے اور اسے صوبے کی حیثیت دینے کی کوششوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اس علاقے پر غیر قانونی قبضہ کر رہا ہے. پاکستان نے بھارت کے اس بیان کو مسترد کر دیا ہے. عاصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان میں آزادی اظہار اور صحافیوں کے حقوق کے لیے سرگرم تنظیم فریڈم نیٹ ورک کی طرف سے جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق گزشتہ چند سالوں کے دوران پاکستان میں ریاستی اہلکار صحافیوں کے خلاف مقدمات درج کروانے میں پیش رہے ہیں, جو ایک تشویش کی بات ہے. صحافیوں کے خلاف جرائم سے استثناء کے خلاف منائے جانے والے عالمی دن کے موقع پر جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں پرنٹ میڈیا کے لیے کام کرنے والے صحافیوں کو قانونی مقدمات کا سامنا کرنے کا خطرہ سب سے زیادہ ہے, اور الیکٹرانک میڈیا کے کام کرنے والے صحافیوں کے مقابلے میں پاکستان میں پرنٹ میڈیا کے صحافیوں کے حکومتی اہلکاروں کی طرف سے درج کروائے گئے مقدمات کا سامنا کرنے کا خطرہ امکانی طور پر دگنا ہے. اگرچہ حکومت کے کسی عہدیدار کی طرف سے فریڈم نیٹ ورک کی رپورٹ پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا, تاہم پاکستان کے وزیر اعظم متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں آزادی اظہار ان کے بقول کسی بھی مغربی ملک کی نسبت زیادہ ہے. جمعے کے روز جرمن اخبار ڈیئر شپیگل میں شائع ہونے والے ایک انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ پاکستان کا میڈیا پوری دنیا کے مقابلے میں زیادہ آزاد ہے. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل.
فریڈم نیٹ ورک کی تازہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 2 سالوں کے دوران متعدد صحافیوں کے خلاف حکومتی اہلکاروں کی طرف سے مقدمات درج کروائے گئے ہیں, لیکن رپورٹ میں صرف 2018 اور 2019 میں درج کروائے گئے ایسے 17 مقدمات کا تجزیہ شامل کیا گیا ہے, جس کے مطابق ان مقدمات میں سے 60% مقدمات کی سماعت ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی, جس کی وجہ سے ایسے مقدمات میں مبینہ طور پر ملوث صحافیوں کو اپنی صفائی کا موقع نہیں مل سکا. فریڈم نیٹ ورک کے عہدیدار اقبال خٹک نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے لیے یہ بات حیران کن ہے کہ صحافیوں کے خلاف درج کروائے گئے زیادہ تر مقدمات پولیس اور وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کی طرف سے درج کروائے گئے ہیں.
اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیس ہے یا ایف آئی اے ہے وہ زیادہ تر ان چیزوں کے حوالے سے صحافیوں کے لیے مشکلات کھڑی کر رہی ہے, اور خاص طور پہ جو ایک قانون 2016 میں بنایا گیا تھا تاکہ آن لائن یا انٹرنیٹ پہ جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کی روک تھام کے لیے, لیکن دراصل اس قانون کو اب زیادہ تر صحافیوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ان کی جو ہے کہ آزادی کا حق کا استعمال کرتے ہیں ان کو ڈسکرج کیا جائے اور ان کی حوصلہ شکنی کی جائے.
اقبال خٹک نے اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت صحافیوں کو پیشہ فرانہ فرائض کی ادائیگی کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کی بجائے حکومتی اقدامات ان کے بقول صحافیوں کے پیشہ وارانہ فرائض کی ادائیگی کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں.
جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں کافی مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں, لیکن یہ جو نیا طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ آپ کو قانونی جنگ میں مبتلا کر دے, اس میں آپ کو پکڑ لیں, اور چونکہ پاکستان میں قانونی جو انصاف ہے عدالتی انصاف ہے وہ کافی مہنگا ہے اور کافی جو ہے بہت درکار ہوتی ہے یہ انصاف حاصل کرنے میں.
دوسری طرف انسانی حقوق کمیشن کے سربراہ اور ابلاغ عامہ کے ماہر ڈاکٹر مہدی حسن کا کہنا ہے کہ اگرچہ انسانی حقوق اور صحافتی تنظیمیں صحافیوں کے تحفظ کے لیے آواز بلند کرتی آ رہی ہیں، لیکن ان کے بقول میڈیا ہاؤسز کو بھی صحافیوں کے درپیش قانونی مقدمات میں معاونت فراہم کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے مقدمات کا دفاع کر سکیں۔
دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ حکومت کے مالکان جو ہیں آؤٹلیٹس کے، میڈیا کے، وہ بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس میں ورکنگ جرنلسٹوں سے، عامل ساتھیوں سے رابط نہیں کر رہے۔ ان کو نہ فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں، نہ ان کی حفاظت کا کوئی بندوبست کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں انہیں اپنے فرائض پورے کرنے۔
اگرچہ حکومت کے کسی عہدیدار کا فریڈم نیٹ ورک کی رپورٹ پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم پاکستان کے وزیراعظم عمران خان متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں آزادی اظہار ان کے بقول کسی بھی مغربی ملک کی نسبت زیادہ ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان کے لیے امریکہ کے اعلیٰ ترین مصالحت کار زلمے خلیلزاد نے آج پیر کے روز جی ایچ کیو راول پنڈی میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی ہے، جس میں علاقائی سلامتی کی صورتحال، بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے افغان امن اقدامات اور افغانستان میں دیر پا امن کے قیام کے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر زلمے خلیلزاد نے افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں کم از کم 50,000 افراد فرانسیسی صدر ایمینوئل مخواں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے۔ فرانس کے صدر اسلام پر تنقید کا دفاع کرتے ہوئے اسے آزادی اظہار قرار دیتے ہیں۔ مظاہرین نے فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا اور فرانس کے سفارت خانے کی طرف پیش قدمی کی کوشش کی، جسے پولیس نے روک دیا۔ فرانس بنگلہ دیش کا اہم تجارتی حلیف اور امداد فراہم کرنے والے بڑے ملکوں میں شامل ہے۔ فرانسیسی صدر کے توہین آمیز خاکوں کو اظہار رائے کی آزادی قرار دیتے ہوئے ان کا دفاع کرنے پر دنیا بھر میں مسلمانوں کی طرف سے وسیع پیمانے پر احتجاج کیا گیا۔ مخواں نے عرب ٹیلی ویژن الجزیرہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں ہمدردانہ لہجہ تو اپنایا، لیکن آزادی اظہار کے حق پر دوبارہ زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ خاکوں پر لوگوں کے جذبات کو سمجھتے ہیں، لیکن کبھی یہ قبول نہیں کر سکتے کہ اس بنیاد پر تشدد کا کوئی جواز ہو سکتا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پولیس نے علیحدگی پسند تنظیم حزب المجاہدین کے آپریشنل چیف ڈاکٹر سیف اللہ کو سری نگر کے مضافات میں اتوار کو ہونے والی ایک جھڑپ میں ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا۔ جموں کشمیر کی پولیس کے سربراہ وجے کمار نے صحافیوں سے گفتگو میں دعویٰ کیا کہ سیف اللہ کی ہلاکت علیحدگی پسند عسکریت پسندوں کے خلاف جاری سیکورٹی فورسز کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ وجے کمار کی اجلت میں بلائی گئی پریس کانفرنس میں مزید کہنا یہ تھا کہ سیف اللہ نے رواں سال مئی میں ریاض نائکو کی ہلاکت کے بعد حزب المجاہدین کی کمان سنبھالی تھی، جو کہ انتہائی مطلوب عسکریت پسندوں میں سے ایک اور سیکیورٹی فورسز پر کیے جانے والے حملوں میں ملوث تھے۔ حزب المجاہدین نے تاحال پولیس کے دعوے پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ ڈاکٹر سیف اللہ کا اصلی نام سیف الاسلام میر تھا، لیکن وہ عسکری حلقوں میں ڈاکٹر سیف اللہ اور غازی حیدر کے نام سے مشہور تھے۔ ان کا تعلق جنوبی کشمیر کے ملک پورا گاؤں سے تھا اور وہ سن 2014 میں حزب المجاہدین میں شامل ہوئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گزشتہ 6 برسوں کے دوران سیف اللہ نے سیکیورٹی فورسز پر کیے جانے والے متعدد حملوں میں حصہ لیا، اور اس کے علاوہ پولیس کے بقول سیف اللہ کئی دہشت گرد کاروائیوں میں بھی ملوث تھے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بھارتی حفاظتی دستوں نے نئی دلی کے زیر انتظام کشمیر میں رواں سال اب تک 191 عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔
خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ شام 7 بجے وی او اے اردو کے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر۔
امریکہ میں صدارتی انتخابات کے لیے پولنگ 3 نومبر کو ہو رہی ہے، جس کے لیے صدارتی امیدواروں کی انتخابی مہم بھی آخری مراحل میں داخل ہو گئی۔ اسد نذیر تفصیل بتاتے ہیں۔
ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے ڈیموکریٹک حریف جو بائیڈن صدارتی انتخابات میں فیصلہ کن کردار ادا کرنے والی ریاستوں میں ووٹرز کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اتوار کو صدر ٹرمپ نے ریاست مشیگن، جبکہ جو بائیڈن نے ریاست پینسلوینیا کے شہر فلاڈیلفیا میں اپنے حامیوں سے خطاب کیا۔ مشیگن میں انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے یورپ میں کرونا وائرس کے باعث دوبارہ لاک ڈاؤن لگانے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ امریکی معیشت کو کسی صورت بند نہیں کریں گے۔ جو بائیڈن نے فلاڈیلفیا میں ریلی سے خطاب میں صدر ٹرمپ کی کورونا سے نمٹنے کی حکمت عملی کو ایک بار پھر آڑے ہاتھوں لیا۔ جو بائیڈن نے امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کی ایک رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ صدر نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہے کہ وہ الیکٹورل کالج کے نتائج سے قبل ہی الیکشن کی رات اپنی کامیابی کا اعلان کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر یہ الیکشن چوری کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق صدر ٹرمپ نے ذرائع ابلاغ سے گفتگو میں ایکزیوس کی رپورٹ کو مسترد کیا، تاہم ساتھ ہی انہوں نے الیکشن کے بعد ووٹوں کی گنتی کو ایک خوفناک عمل قرار دیا۔ صدر ٹرمپ ڈاک کے ذریعے ووٹنگ اور اس کی گنتی کے عمل میں فراڈ سمیت دیگر تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ حالیہ جائزوں کے مطابق جو بائیڈن کو سوئنگ ریاستوں میں وسکانسن اور میشیگن میں برتری حاصل ہے، جبکہ پینسلوینیا میں انہیں معمولی برتری حاصل ہے۔ روایتی طور پر یہ ریاستیں اپنا وزن ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف ڈالتی رہی ہیں، تاہم 2016 کے انتخابات میں صدر ٹرمپ معمولی تناسب سے یہاں سے کامیاب ہوئے تھے۔ البتہ جو بائیڈن پر امید ہیں کہ ان انتخابات میں وہ مذکورہ ریاستوں سے کامیابی حاصل کریں گے۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق انتخابی مہم کے آخری روز آج پیر کو صدر ٹرمپ ریاست شمالی کیرولینا اور وسکانسن میں 5 ریلیوں سے خطاب کریں گے۔ جو بائیڈن آخری روز زیادہ تر وقت ریاست پینسلوینیا میں ہی مختلف ریلیوں سے خطاب میں صرف کریں گے۔ واضح ہے کہ امریکہ میں بڑی تعداد میں ووٹرز نے کرونا وبا کے باعث قبل از وقت یا ڈاک کے ذریعے اپنا ووٹ ڈال دیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اب تک 9 کروڑ سے زائد افراد اپنا حق رائے دہی استعمال کر چکے ہیں۔ امریکی عوام کے حق رائے دہی سے ہر صوبے کے الیکٹورل کالج کے ووٹوں کا فیصلہ ہوتا ہے، جو صدر اور نائب صدر کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہر ریاست میں الیکٹورل کالج کے اراکین کی تعداد اس کی آبادی کے تناسب سے ہوتی ہے۔ جیتنے والے امیدوار کو 538 میں سے کم 270 الیکٹورل ووٹ درکار ہوتے ہیں۔ زیادہ تر امریکی ریاستیں اپنا وزن ایک سیاسی جماعت کے پلڑے میں ڈالتی ہیں۔ بعض صوبوں کی سیاسی وابستگی کم و بیش طے سمجھی جاتی ہے، جبکہ تقریباً ایک درجن کے قریب سوئنگ اسٹیٹس الیکشن کے نتیجے پر فیصلہ کن انداز میں اثر انداز ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ریاستیں دونوں جماعتوں میں سے کسی کے نام بھی ہو سکتی ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور آئیے اب بات کرتے ہیں کرونا وائرس کے تازہ ترین اعداد و شمار اور خبروں کے بارے میں۔ یورپ میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد 1 کروڑ سے تجاوز کر گئی۔ یورپ میں گزشتہ 5 ہفتوں کے دوران کیسز کی تعداد میں 2 گنا اضافہ ہوا۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 12 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ صرف امریکہ میں 2,30,972 اموات ہو چکی ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 12 اموات جبکہ 1,123 کیسز رپورٹ ہوئے۔ دنیا بھر میں اب تک 4,65,00,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ کیے جا چکے ہیں۔ یورپ میں گزشتہ 5 ہفتوں کے دوران کرونا کیسز میں 2 گنا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد وہاں کیسز کی مجموعی تعداد 1 کروڑ سے تجاوز کر گئی۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے اعداد و شمار کے مطابق یورپ میں تقریباً 9 ماہ کے دوران 50,00,000 کیسز ریکارڈ کیے گئے، جبکہ گزشتہ 1 ماہ میں 50,00,000 مزید کیسز سامنے آئے۔ رائٹرز کے اعداد و شمار کے مطابق 1 ہفتے کے دوران یورپ میں 16,00,000 سے زیادہ کیسز اور 16,100 سے زیادہ اموات رپورٹ کی گئیں۔ یورپ میں رپورٹ ہونے والے کیسز دنیا بھر میں رپورٹ ہونے والے کیسز کا 22% ہیں۔ وبائی مرض سے دنیا بھر میں تقریباً 12,00,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جس میں صرف یورپ میں اب تک 2,69,000 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ کیسز میں مسلسل اضافے کے بعد فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے ملک بھر میں 1 ماہ کے لیے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے، جبکہ پرتگال نے جزوی لاک ڈاؤن اور اسپین اور اٹلی نے پابندیوں میں مزید سختی کر دی ہے۔ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO کے سربراہ ٹیڈروس ایڈہنم گھبریسس نے کہا ہے کہ ان سے ملنے والے ایک شخص کے کرونا مثبت آنے کی وجہ سے وہ خود کو قرنطینہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان میں کرونا کی علامات ظاہر نہیں ہوئیں۔ اتوار کو اپنے ایک ٹویٹ میں WHO کے سربراہ نے کہا کہ میرا رابطہ ایک ایسے شخص سے ہوا تھا جس کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا۔ میں ٹھیک ہوں اور مجھ میں کوئی علامات نہیں، لیکن عالمی ادارہ صحت کے پروٹوکالس کے تحت آنے والے دنوں کے لیے خود کو قرنطینہ کر رہا ہوں اور گھر سے کام کروں گا۔ جب سے عالمی بات شروع ہوئی ہے اس وقت سے ٹیڈروس اس کے خلاف عالمی ادارہ صحت کی کوششوں کی سربراہی کر رہے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کا صدر مقام جنیوا ہے، جہاں تمام بارز، ریستوران اور غیر ضروری دکانوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ 500,000 کے شہر میں روزانہ 1,000 سے زائد افراد میں کرونا کا ٹیسٹ مثبت آ رہا ہے، جبکہ ہسپتال کرونا کے مریضوں سے بھر چکے ہیں۔ ٹیڈروس نے اپنے بیان میں اس بات پر زور دیا کہ یہ بات انتہائی ہے کہ ہم سب صحت کی گائیڈ لائنز پر عمل کریں۔ ہم نے اگر وائرس کو ختم کرنا ہے، پھیلاؤ کو روکنا ہے، تو پھر یہی اس کا واحد طریقہ بھی ہے۔ WHO کے سربراہ کی جانب سے یہ بیانات ایک ایسے وقت پر سامنے آئے جب دنیا بھر میں کرونا وائرس کی نئی لہر کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بہت سے یورپی ملکوں میں دوبارہ لاک ڈاؤن نافذ کیا جا رہا ہے۔ کرونا وائرس کے اعداد و شمار اور خبروں کے بعد کچھ اور خبریں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ فرانس کے صدر ایمینول میخواں نے کہا ہے کہ پیغمبر اسلام کے خاکوں پر مسلمانوں کے غم و غصے کا ادراک تو ہے، لیکن اس معاملے پر تشدد کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ہفتے کے روز عرب نشریاتی ادارے الجزیرہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں فرانسیسی صدر نے کہا کہ ان کا ملک تشدد کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گا، بلکہ خاکوں کی اشاعت اور اظہار رائے کی آزادی کا دفاع کیا جائے گا۔ لیکن ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ سرکاری سطح پر خاکوں کی اشاعت کی حوصلہ افزائی کی گئی، جس سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تاثر دینا کہ فرانس مسلمانوں کے خلاف ہے درست نہیں۔ فرانسیسی صدر نے کہا وہ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ ان خاکوں کی اشاعت سے ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن میں ہرگز یہ اجازت بھی نہیں دوں گا کہ اس بنیاد پر تشدد کیا جائے، کیونکہ میں اپنے ملک میں لکھنے اور سوچنے کی آزادی پر یقین رکھتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ بطور صدر میرا کام یہ ہے کہ میں معاملے کو ٹھنڈا کروں، لیکن انسانی حقوق کا تحفظ بھی میرے لیے اہم ہے۔ فرانس میں پیغمبر اسلام کے خاکوں کی اشاعت کے بعد تشدد کے 2 واقعات میں 4 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ترکی کے تیسرے بڑے شہر ازمیر میں جمعے کو آنے والے شدید زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 81 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 1,000 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ عمارتوں کا ملبہ ہٹانے اور لوگوں کو ریسکیو کرنے کا کام چوتھے روز بھی جاری ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق ریسکیو ٹیموں نے پیر کے روز 2 بچیوں کو ملبے سے زندہ نکال لیا، جو 2 روز سے زائد عرصے تک ملبے میں دبے رہنے کے باوجود معجزانہ طور پر بچ گئیں۔ اب تک 100 سے زائد افراد کو ملبے سے نکالا جا چکا ہے۔ امدادی ورکر اب بھی کاموں میں مصروف ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ملبے میں دبے لوگوں کی زندہ بچنے کی امید کم ہو رہی ہے۔ ازمیر میں جمعے کو زلزلے کے شدید جھٹکے آئے تھے، جس سے کئی عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں بدل گئیں۔ زلزلے کے جھٹکے یونان میں بھی محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے جھٹکے پورے مغربی ترکی میں محسوس ہوئے۔ یونان کے دارالحکومت ایتھنس میں بھی جھٹکوں کو محسوس کیا گیا، اور زلزلے کے بعد سینکڑوں آفٹر شاکس بھی آئے۔ زلزلے کا مرکز بحر ایجین میں یونان کے جزیرہ ساموس کی طرف تھا۔ زلزلے سے اس جزیرے پر بھی 2 نوجوان ہلاک اور 19 زخمی ہو گئے۔ زلزلے کی شدت کے بارے میں مختلف اعداد و شمار رپورٹ ہوئے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کی رپورٹ کے مطابق زلزلے کی شدت 7 رہی، جبکہ ترکی کی ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی کے مطابق یہ زلزلہ 6.6 شدت کا تھا۔ ترکی فالٹ لائنز پر واقع ہے اور یہاں اکثر زلزلے آتے ہیں۔ سن 1999 میں 2 طاقتور زلزلوں کی وجہ سے ترکی کے شمال مشرقی علاقوں میں 18,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ یونان میں بھی اکثر زلزلے آتے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں، لیکن نیوز شو جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ رہیے۔
وائس آف امریکہ اردو کا نیوز شو پیر سے جمعہ شام 7 بجے اور راؤنڈ ٹیبل ہفتے کے 7 دن رات 8 بجے۔ سنیے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ پروگرام کے ابتدا میں ہم نے آپ کو بتایا کہ امریکہ میں صدارتی انتخابات کے لیے پولنگ کل یعنی 3 نومبر کو ہو رہی ہے، جس کے لیے صدارتی امیدواروں کی انتخابی مہم بھی آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے۔ ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے ڈیموکریٹک حریف جو بائیڈن صدارتی انتخابات میں فیصلہ کن کردار ادا کرنے والی ریاستوں میں ووٹروں کی حمایت حاصل کرنے میں کوشاں ہیں۔ ان صدارتی انتخابات کے لیے اب تک ریکارڈ ووٹ بھی ڈالے جا چکے ہیں، اور دونوں ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی کے عہدیدار دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کا امیدوار ہی کامیاب ہو کر امریکہ کا اگلا صدر ہوگا۔ رپورٹ پیش کر رہے ہیں نفیسہ خود بھائی۔
امریکہ میں 3 نومبر کو ہونے والے انتخابات کے لیے عوام میں تاریخی جوش و جذبہ پایا جاتا ہے، اور 80 ملین سے زائد ووٹس ابھی سے ڈالے جا چکے ہیں۔ انتخابات کا تجزیہ کرنے والے اداروں کے مطابق 13 ریاستیں ہیں جہاں کبھی ریپبلکنز اور کبھی ڈیموکریٹس جیتے رہے ہیں۔ ان ریاستوں کو سوئنگ سٹیٹس کہا جاتا ہے، اور جہاں پچھلے چند ہفتوں میں دونوں ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدواروں نے اپنی بھرپور توجہ دی ہے۔ امریکی انتخابی نظام میں الیکٹورل کالج بھی ہوتا ہے، جس کے تحت ریاستوں کو کانگریس میں بھیجے ہوئے نمائندوں کے تناسب سے ووٹ ملتے ہیں۔ 538 الیکٹورل ووٹس پر مبنی الیکٹورل کالج میں جو امیدوار 270 ووٹس حاصل کرے گا وہ انتخابات جیت جائے گا۔ اس سلسلے میں شکاگو میں ریپبلکن پارٹی کے عہدیدار طلعت رشید کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ الیکٹورل ووٹس کی بنیاد پر دوبارہ امریکہ کے صدر منتخب ہوں گے۔
ٹرمپ کی بھی یہی کوشش ہے کہ وہ زیادہ تر جو سوئنگ سٹیٹس ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا، جس میں مشیگن ہے یا وسکانسن، پینسلوینیا، نارتھ کیرولائنا، اوہایو سمجھ سکتے ہیں، آئیووا، تو یہ اس پہ ایمفیسس کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے الیکٹورل ووٹس جو ہیں، جیسے جو مشیگن وغیرہ ہے، اس کے الیکٹورل ووٹ جو ہیں آئی تھنک کوئی 10 بنتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جو وسکانسن ہے یہ بھی 10-12 کے لگ بھگ ہیں، پھر نارتھ کیرولائنا جو ہے اس میں 11-12، تو یہ سارے ملا کے ٹرمپ کی یہی کوشش ہے کہ ان میں زیادہ برتری رکھیں۔
تو آپ کے خیال میں نتائج کب تک ظاہر ہو جائیں گے؟
یہ گارنٹی تو نہیں کہہ سکتا، 100% اس دن نہیں ہوگا، یہ آپ کو مہینہ ڈیڑھ مہینہ لگ سکتا ہے، کیونکہ جو میل ان ووٹس ہوں گے نا، اس میں سب سے زیادہ مسئلہ اس دفعہ اوور 70 million جو میل ان ووٹس جو ہیں وہ کاسٹ کیے گئے ہیں، اور ان کو کاؤنٹنگ میں لگے گا مسئلہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں کتنے، پتہ نہیں کہ کتنی پرسینٹیج جو ہے وہ ریجیکٹ بھی ہو سکتی ہے، انلیس کے واضح ایکسپیریئنس جو ہے وہ الیکشن والے دن پتہ چل جائے۔
آپ کو خدشہ ہے کہ کوئی اس موقع پہ گڑبڑ ہوگی، یا یہ کہ کورٹوں میں معاملہ پھنسا رہے گا؟
ریلیٹی ہے، کیونکہ دونوں طرف ڈیووٹیڈ ووٹرز ہیں، ٹرمپ کے بھی اب کے فالوورز ہیں، بائیڈن کے بھی فالوورز ہیں، تو اب یہ لگ سکتا ہے کہ رفٹ ہو۔ اب یہ کہ جیسے کہ ہم نے یہاں پہ ہماری پولیس جو ہے وہ آلریڈی ٹریننگ لے رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ایسے کچھ ہوتا ہے تو کیسے قابو کرنا پڑے گا، کراؤڈ ہوگا، تو آئی تھنک یہ جو ہے پری میچیور ہوگا اس وقت کہنا، لیکن جو حالات لگ رہے ہیں وہ ایسا ہی ہے۔
یہ تھے شکاگو میں ریپبلکن پارٹی کے عہدیدار طلعت رشید۔ دوسری طرف نیو یارک میں ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کے رکن ملک ندیم عابد کا کہنا تھا کہ اس بار صدر ٹرمپ الیکٹورل کالج سے بھی نہیں جیت پائیں گے، کیونکہ ان کے بقول سوئنگ سٹیٹ ڈیموکریٹس کی طرف جھکاؤ دکھا رہی ہیں۔
دیکھیے، جہاں تک الیکٹورل کالج کا تعلق ہے، اس میں بھی اس دفعہ بہت بڑی چینج آ رہی ہے، اور بہت ساری ریڈ سٹیٹس ہیں جو 2016 میں کلیئرلی ریڈ تھیں، اور اس دفعہ وہ کلر چینج کر رہی ہیں۔ جس طرح مشیگن، آلریڈی ایوری بڈی نوز کہ مشیگن از آلموسٹ بلو، اسی طرح آیووا ہے، دیٹس بیکمنگ بلو، اوہایو از بلو، فلوریڈا از ٹرننگ انٹو بلو۔ سو میرا خیال ہے کہ یہ خوش فہمی کا شکار ہیں، اور اس دفعہ 2020 کے الیکشن میں الیکٹورل ووٹ بھی، اس کا رزلٹ بھی ڈیفرنٹ ہوگا، ہماری فیور میں ہوگا، اور پاپولر ووٹ تو لاسٹ ٹائم بھی ہمارے ساتھ تھا، اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ پاپولر ووٹ ڈیموکریٹس کے حق میں ہی ہوگا۔
اس وقت جس طرح کا جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی ریلیز میں، وہ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے کی گئی جلسوں میں بالکل نہیں نظر آتا۔ اس سے آپ لوگوں کو کچھ شک ہے کہ جس طرح کی وہ پروجیکشن کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو؟
جو جلسے ہیں، پبلک گیدرنگز، بہت بڑی پبلک گیدرنگز ہم خود بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ دیکھیں، ہمارا انٹرسٹ، ذاتی انٹرسٹ یا پولیٹیکل انٹرسٹ تو پبلک گیدرنگز میں ہے، لیکن جو پبلک انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے سیفٹی اور سیکیورٹی کو مد نظر رکھا جائے۔ ہم اسی لیے جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ اور سارے پروٹوکولز کو فالو کرتے ہوئے ہماری کوشش ہے کہ بہت بڑے بڑے گیدرنگز نہ ہوں، جہاں پہ خدا نہ خواستہ یہ COVID-19 کو اسپریڈ کرنے کا موقع ملے، ان کو کرنے دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کا بھی رائٹ ہے باہر نکلنا۔
یہ جو میل ان بیلٹس بھیجے گئے ہیں، اس کا کتنا فیصد آپ کے خیال میں ڈیموکریٹک پارٹی کے ووٹرز کی طرف سے کیا گیا ہے؟
میری اپنی جو رائے ہے، یہ تقریباً ایٹ لیسٹ 70% یہ ڈیموکریٹس ہیں۔ یہاں پہ ہم نے لاسٹ ویک نیو یارک میں بھی دیکھا نظارہ، ماشاء اللہ دیکھا کہ ارلی ووٹنگ میں بھی دو دو تین تین گھنٹے لوگوں کو انتظار کرنا پڑا، دے آر سو انتھوزیاسٹک۔ سو اس سے اندازہ لگا لیجیے، نیو یارک اسٹیٹ بیسیکلی ڈیموکریٹ اسٹیٹ ہے، اس کے باوجود لوگ انتظار نہیں کر رہے ہیں November 3 کا، اور باہر نکل کے ارلی ووٹنگ کر رہے ہیں۔
یہ تھے ڈیموکریٹک پارٹی کے عہدیدار ملک ندیم عابد، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے۔ میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔
امریکی قانون کے مطابق 18 سال سے زیادہ عمر کے تمام امریکی شہریوں کو انتخابات میں ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے۔ تاریخی طور پر نوجوان امریکی سیاسی سرگرمیوں میں تو شریک ہوتے ہیں، لیکن ووٹ کا حق استعمال کرنے کی ان کی شرح کہیں کم ہے۔ تاہم تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ رجحان تبدیل ہو رہا ہے اور قومی ترقی میں شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ نوجوان امریکی اس بات کا بھی شعور رکھتے ہیں کہ عالمگیریت، ان کے ارد گرد کا ماحول اور حکومت کی پالیسیاں ان کے مستقبل پر اثر انداز ہوں گی۔ ہمارے ساتھی شہناز عزیز نے دو نوجوان ووٹروں سے بات کی ہے جو اردو سیکھنے کا شوق بھی رکھتے ہیں اور امریکہ کی ایک انتہائی موقر یونیورسٹی پرنسٹن میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ رپورٹ سنیے۔
تامین، ایک بہت پیاری سی بچی ہمارے ساتھ ہیں اور ان کا نام ایلس ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی جو جنریشن ہے وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کون سے ہیں جو خاص طور پہ آپ کی اوپینین کو انفلوئنس کرتے ہیں؟
میرے خیال سے سب سے بڑا پلیٹ فارم انسٹاگرام ضرور ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو بہت انفارمیشن مل جاتا ہے انسٹاگرام سے، خاص طور پہ جب پروٹیسٹ ہو رہے تھے اسٹرکچرل ریسزم کے خلاف، اور میں نے سنا ہے کہ ٹک ٹاک میں سوشل ایشوز جو ہیں ان کے بارے میں بہت ویڈیوز ہیں، اور میرے خیال سے مطلب میرے والد فیس بک کا استعمال بہت کرتے ہیں، میں تھوڑا سا کم کرتی ہوں۔
تو آپ کو لگتا ہے کہ فیس بک ذرا پرانی جنریشن کی چیز ہے؟
شاید سے۔
اچھا ایلس، یہ بتائیے مجھے کس وجہ سے آپ سمجھتی ہیں کہ جو ینگ لوگ ہیں ان کو ضرور ووٹ دینا چاہیے؟
ووٹنگ ہماری جمہوریت کے لیے، ہماری ڈیموکریسی کے لیے سب سے ضروری چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یوتھ کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاتھوں میں بہت مطلب طاقت ایک طرح سے ہو سکتا ہے ووٹنگ سے۔
تو کون سی اس وقت آپ کے خیال میں الیکشن میں پالیسی کے لحاظ سے کون سی چیزیں اہم ہیں؟
ریفیوجی ریسیٹلمنٹ میں کام کر رہی ہوں، تو میرے لیے امیگریشن ریفارم ایک بہت اہم پالیسی ہے۔
تو آئندہ زندگی میں کچھ آپ کا سیاست میں حصہ لینے کا بھی ارادہ ہے؟
میں لوئر بننا چاہتی ہوں، تو میں امیگریشن لا پریکٹس کرنا چاہتی ہوں، جیسے کہ میں ابھی ریفیوجیز کے ساتھ کام کر رہی ہوں۔ تو شاید سے پالیٹیشن نہیں بننا ہے مجھے، لیکن پالیٹکس میں کام کرنا چاہتی ہوں۔
بہت بہت شکریہ ایلس۔ اب ہمارے ساتھ سمین ایک اور، میں تو کہوں گی ایک اور بچہ ہمارے ساتھ ہے اور ان کا نام ہے کارل۔ کارل، آپ تھوڑا سا اپنا تعارف ہمیں کرائیے، کتنے بڑے ہیں آپ، کہاں سے آئے ہیں اوریجنلی؟ اب تو آپ پرنسٹن میں پڑھتے ہیں لیکن پہلے کہاں تھے آپ؟
میرا نام کارل جیکسن ہوں، میں روڈ آئلینڈ سے ہوں۔ اوریجنلی میں آر او ٹی سی پروگرام میں ہوں، کیمسٹری میجر پرنسٹن میں ہوں۔ میں ایک سینٹرسٹ ہوں اور میں دونوں پارٹیز کے تھاکے ہوں۔
تو کارل، یہ بتائیے مجھے کہ پہلے تو کیونکہ ہم پاکستان کے لیے پروگرام کر رہے ہیں وہ شاید آر او ٹی سی نہیں سمجھیں گے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ آرمی کے پروگرام میں ہیں؟
جی، آرمی کا پروگرام ہے۔ پہلے میں آرمی یا آر او ٹی سی کے لیے نہیں بول رہا ہوں۔
نہیں، بالکل، ہمارے اس پروگرام میں جو بھی لوگ اس میں بات کر رہے ہیں، اسٹوڈینٹس جو ہیں آپ کی طرح یا نہیں بھی ہیں، تو وہ سب اپنے اپنے طور پہ بات کر رہے ہیں، وہ کسی ادارے کی نمائندگی نہیں کر رہے ہیں۔ تو آپ نے جیسا کہ آپ بتایا کہ آپ ایک سینٹرسٹ ہیں، یعنی کہ آپ درمیانی راستہ آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کے لیے وہ جو ایک مڈل گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے؟
I want a president who in international terms and in domestic ones is capable of maintaining stability and ensuring that the United States maintains its role in internationally and maintains its ability to protect and serve the people of the United States.
تو جیسے کہ سامین، کارل کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک ایسا، یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی امریکہ کا صدر ہو وہ ایک استحکام لا سکے بین الاقوامی طور پر بھی اور ملک کے اندر بھی۔ جی،
آئی تھنک اے بگ پرابلم رائٹ ناؤ ان دی یونائیٹڈ سٹیٹس از اٹ از ویری ویری ڈیوائیڈڈ۔ اف وی آر ناٹ ایبل ٹو فکس دی ڈیوائیڈ بٹوین دی رائٹ اینڈ دی لیفٹ، وی وونٹ بی ایبل ٹو فنکشن افیکٹیولی ایٹ ہوم اور ابراڈ۔ یو سی، آئی تھنک یو سی دیٹ ان دی کرنٹ سٹیٹ ان کانگریس، آئی تھنک یو سی دیٹ ان دی کرنٹ سٹیٹ آف آور افیئرز انٹرنیشنلی۔
اچھا کارل، آپ لوگ جب ووٹ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں آپ پہ کون سے انفلوئنسز ہوتے ہیں؟
This year, I am living in a house with friends near Princeton because everything is online because of COVID. And so I'm in a house with people who are more conservative than me. I'm in a house with people who are less conservative than me and more liberal than I am. And so they, I think, are my primary sounding board and influence, in the sense that I get to see a lot of different perspectives and make my decisions based on a weighing of different opinions.
तो जैसे कि आपने कहा कि आप इंस्टन में आप जिन जिस ग्रुप के साथ रहते हैं तो उसमें हर तरह की आइडियोलॉजी वाले लोग शामिल हैं. आप दोनों की बात सुनते हैं और फिर अपनी राय बनाई है. बहुत बहुत शुक्रिया कार्ल.
अमरीकी सियासत में खवातीन की तादाद मर्दों के मुकाबले में अब भी कम है. सबा शाह खान हमें मिलवा रही हैं पाकिस्तान और भारत से ताल्लुक रखने वाली दो ऐसी ही खवातीन से जो 3 नवंबर के अमरीकी इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं. ये खवातीन अमरीकी सियासत में क्या किरदार अदा कर रही हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में जिसे आपके लिए तैयार किया सबा शाह खान ने.
3 नवम्बर के सदारती अमरीकी इंतखाबात सर पर हैं. इन इलेक्शंस में सदर के अलावा अमरीकी कांग्रेस और मकामी हुकूमतों के लिए भी अवामी नुमाइंदे मुंतखब किए जाएंगे. इन इंतखाबात में वाशिंगटन डीसी से मुल्हका रियासत वर्जीनिया से कुल 682 मर्द और खवातीन उम्मीदवार अमरीकी कांग्रेस से लेकर मकामी टाउन काउंसिल्स तक के इंतखाबात लड़ रहे हैं. इन्हीं में शामिल है जनूबी एशिया से ताल्लुक रखने वाली 2 खवातीन, जिनमें से एक का ताल्लुक पाकिस्तान और एक का इंडिया से है. दोनों की काउंटी फेयरफैक्स है.
भी पॉलिसीज और कानून है वो पॉलिटिशियंस ही सेट करते हैं, तो अगर हमें किसी पॉलिसी से शिकायत है तो क्योंकि हमारे पास वॉइस ही नहीं है, ये लोग जानते ही नहीं कि हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, खासकर खवातीन या पाकिस्तानी, तो हमें हर इलेक्शन में एक्टिवली पार्ट लेना चाहिए.
ऑल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दे अलाइन 100% विद माय हिंदू.
तमाम आईनी हकूक 100% मेरे हिंदू अकीदे से मेल खाते हैं, इससे भी मैं कायल हुई. मेरी शुरुआत यूं हुई कि मुझे अपने आईन के दिफा के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन इस सफर में मैंने देखा कि हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं, जैसे स्कूल के इंतखाब का मामला. COVID-19 ने हमारी जिंदगियां बदल दी और हम पर कुछ नए हकायक आश्कार हुए.
नायला आलम 25 साल पहले पाकिस्तान से अमरीका आई और अब वो एक NGO और रियल स्टेट बिजनेस चलाती हैं. डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ वो 2004 से वाबस्ता हैं. वो एक मुतनव्वो कस्बे हंडन से टाउन काउंसिल का इलेक्शन लड़ रही हैं और आज वो अपने इलाके में कैंपेनिंग कर रही हैं. इराकी पना गुजीर रावा अल सूफी कहती हैं उनका वोट उसे मिलेगा जो उनके मसाइल हल कर सके.
We need someone inside the government.
हमें हुकूमत के अंदर कोई ऐसा चाहिए जो मेरे कारोबार और इमिग्रेशन केसेस में मुआविन हो. यहाँ जवाबित और टैक्स का बड़ा मसला है, कोई ऐसा जो कारोबारों के लिए मददगार हो.
मांगा अनंत तातमूला रिपब्लिकन पार्टी के टिकट पर अमरीकी अवानी नुमाइंदगान की नशिस्त के लिए इलेक्शन लड़ रही हैं.
I'm running for US Congress from this district.
वो कहती है कि अगर वो मुंतखब हो गई तो वो बिला इम्तियाज अपने हल्के के लोगों की आवाज बनेंगी.
As a congresswoman, I would make sure.
एक कांग्रेसवुमन की हैसियत से मैं ये यकीनी बनाऊंगी कि इन बिजनेसेस की बाकायदा बरहक मदद हो और ये पैसा छोटे बिजनेसेस को फलने के लिए मदद के तौर पर दिया जाए. मैं बिजनेसेस के साथ टाउन हॉल्स के जरिए मिलूंगी.
मांगा के हलके में रहने वालों के लिए COVID-19 के बाइस मकामी बिजनेसेस को पेश आने वाली मुश्किलात का हल अहम है.
Making sure that the economy is running solid and keep...
ये यकीनी बनाना कि मईशत मुस्तहकम बुनियादों पर कायम है. मेरे ख्याल में ये किसी भी अमरीकी के लिए यही बड़े इश्यूज हैं कि टैक्स ना बढ़े, क्योंकि हालात वैसे भी मुश्किल हैं.
वो ये नहीं देख रहे कि यहाँ कोई गोरा रन कर रहा है या कोई ब्राउन पर्सन रन कर रहा है. लोगों को चेंज चाहिए, तो आई थिंक मेरे जो वोटर्स हैं वो वाइट अमेरिकन से लेके लोग जो भी यहाँ पे जो इमिग्रेंट्स हैं, जो एक काफी तादाद में यहाँ लोग हैं, वो लोग वोट करेंगे.
वर्जीनिया से इलेक्शन लड़ने वाली इन उम्मीदवारों का ताल्लुक बेशक मुखालिफ जमातों से है, लेकिन दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि खवातीन को अमरीकी सियासत में आगे आना चाहिए.
जो लेडीज होते हैं वो हर चीज को बहुत डीपली ऑब्जर्व करती हैं, तो मेरा ख्याल है कि जितना ज्यादा औरतें इसमें होंगी पॉलिटिक्स में, उतने मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स भी हम जल्दी सॉल्व करेंगे.
वीमेन कैन कनेक्ट.
खवातीन खानदानों और कम्युनिटीज के मामलात के साथ जुड़ी होती हैं और वो इंसानियत और दोस्ती का राबता जो इन मामलात के लिए दरकार है मर्दों से बेहतर तरीके से कर सकती हैं.
एक दूसरे मुल्क से अमरीका आकर अपने ख्वाब पूरी करने वाली ये दोनों ही खवातीन अमरीका को ख्वाबों की सरजमीन मानती हैं और इस मुल्क में हासिल आजादी को इसकी सबसे बड़ी खूबी बताती हैं. सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, हर्डन, वर्जीनिया.
और आइए अब आपको وہ رپورٹ سنواتے ہیں جس کی پہلی قسط ہم نے آپ کو جمعے کے پروگرام میں سنوائی تھی۔ پاکستان میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات نے یہ تشویش پیدا کر دی کہ کیا خطہ ایک بار پھر دہشت گردی کی زد میں آ رہا ہے۔ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے دہشت گردی کے امور کے دو ماہرین اسلام آباد کی ڈیفینس یونیورسٹی کے ڈاکٹر خرم اقبال اور میری ٹائم اسٹڈی فورم کے سلمان جاوید سے گفتگو کر کے دو حصوں پر مشتمل یہ رپورٹ تیار کی تھی۔ اس کی دوسری قسط پیش خدمت ہے۔
اس رپورٹ کے پہلے حصے میں آپ نے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافے اور افغانستان سے اس کے تعلق کے بارے میں ماہرین کی تجزیاتی گفتگو سنی۔ رپورٹ کے اس دوسرے حصے میں ہم گفتگو کریں گے کہ کیا ان حملوں میں پاکستان، افغانستان اور سی پیک کے علاوہ خود چین کے مفادات کو بھی ہدف بنایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر خرم اقبال کا اس سلسلے میں کہنا تھا۔
بالکل، پاکستان میں یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ چائنا پاکستان اقتصادی راہداری کو نقصان پہنچانے کے لیے، چین اور پاکستان کے تعلقات کو نقصان پہنچانے کے لیے ان دہشت گرد گروہوں کو متحرک کیا جا رہا ہے۔ اور یہ صرف بات ہوا میں نہیں کی جا رہی ہے، اس سلسلے میں کئی ایسے ہمیں شواہد بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جو اس چیز کی دلالت کرتے ہیں، اور وقت آنے کے ساتھ ساتھ اس میں شدت آئے گی۔ ہم دیکھیں گے کہ پروکسیزم کا جو ایلیمنٹ ہے پاکستان میں وہ بہت زیادہ فروغ پائے گا۔ جو یہاں پر موجود دہشت گرد تنظیمیں ہیں، خاص طور پہ بلوچستان اور سندھ میں سرگرم، ان کی ایکسٹرنل پیٹرنیج میں اضافہ ہوگا اور وہ حکومت پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج بن کر سامنے آئے گی۔
اس سوال کے جواب میں کہ افغانستان کے شہریوں کے لیے ویزا میں پاکستان کی جانب سے جو نرمی کی گئی ہے، کیا اس سے دہشت گردوں کو پاکستان میں گھسانے کا موقع ملے گا؟ ڈاکٹر خرم اقبال کا اس سلسلے میں کہنا تھا کہ درحقیقت پاکستان نے افغانستان کے ساتھ عشروں سے بگڑے ہوئے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے یہ اقدام کیا ہے تاکہ عوام کی سطح پر یعنی پرسن ٹو پرسن تعلقات کو بہتر بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد یقیناً اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، لیکن پاکستان نے یہ اقدام اپنی افغانستان کے ساتھ ملنے والی سرحد کو بہترین طریقے پر محفوظ بنانے کے بعد کیا ہے اور مؤثر بارڈر مینجمنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کے داخلے کو روکا جانا ممکن ہے۔ اور سلمان جاوید کا بھی یہی کہنا تھا کہ دہشت گردی کی ان وارداتوں کے ذریعے نہ صرف یہ کہ سی پیک کو ہدف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے بلکہ یہ چین کے لیے بھی ایک چیلنج ہے۔ انہوں نے کہا،
جی بالکل، دیکھیں جب بھی ٹیررزم کو آپ بڑھاوا دیں گے تو اسے ملٹیپل فوائد جو ہیں، یہ جو بھی نان کنونشنل ایلیمنٹس ہوتے ہیں اس کے ذریعے ملٹیپل فوائد جو ہم حاصل کرتے ہیں۔ فیئر فیکٹر آتا ہے، انویسٹر جو ہے وہ پیچھے بھاگتا ہے۔ پاکستان کے اندر آلریڈی ایک انٹرنل ٹرموائل بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، چاہے وہ اکانومی کے حوالے سے ہو، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو، تو کپل اٹ ود دا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز اور پھر اس کے اندر سب سے بڑا آپ کا میگا پروجیکٹ ہے جس سے سب امیدیں بندھی ہوئی ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ٹارگیٹ ہوگا۔ یہ جتنی پٹی جس کے اندر یہ ساری ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں، یہ ساری وہی ہیں جو کہ سی پیک کے آس پاس ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی سی پیک کا جو ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک سیکیورٹی اس کا جو آسپیکٹ ہے، وہ ایک لیک ہوتی ہوئی پکچر نظر آتی ہے۔ لیکن ایون دین ابھی تک سی پیک کے اپنی انسٹالیشنز کے اوپر یا آس پاس کسی انسٹالیشن کے اوپر یا گوادر کے آس پاس، وہ ایک جو بی سی کے اوپر اٹیک ہوا تھا ایک پچھلے سال، اس کے علاوہ آپ کو کوئی زیادہ ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی۔ تو اس وجہ سے سی پیک کا ٹارگٹ تو ضرور ہے، لیکن کیا اس کو وہ اچیو کر پائیں گے یا نہیں، یہ پاکستان کی بہرے سیکورٹی اور انٹیلیجنس کمیونٹی جو ہے اس کے اوپر کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ افغانستان، دین اگین جیسے میں نے کہا کہ اس کو بھی، اس کے اندر بھی ایک باقاعدہ ایک معاملہ جو ہے وہ اس کو اس کے اندر ایک جڑ پکڑ رہا ہے، اس پہ ایک بحث زوروں پر ہے کہ وہاں پہ جو سیف ہیونز ہیں ٹیررس کے، ان کو کوئی بھی سپورٹ کر رہا ہو، چاہے وہ انٹرنلی افغانستان سے بھی کر رہا ہو، ایکسٹرنلی افغانستان سے بھی کر رہا ہو، ان کو اپروٹ کرنا، ہنٹ ڈاؤن کرنا اور ایلیمینیٹ کرنا یہ افغان حکومت یا رجیم یا اس کے جو اسٹیک ہولڈرز ان کی پرائرٹی ہے۔ لیکن چین نے تو آلریڈی جب یہ پیس پروسیس جیسے میں نے کہا آپ کو کہ شروع ہوا تھا، اس کے فوراً بعد جو ایک بڑی جو ایک اناؤنسمنٹ آئی تھی وہ یہ آئی تھی کہ چین اپنا سی پیک یا بی آر اے جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کرے گا ٹوورڈز افغانستان اینڈ ایران۔ تو یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے ان کے لیے کہ وہ اس کو کسی طریقے سے جو ہے وہ میٹیگیٹ کریں۔
اس سوال کے جواب میں کہ اگر افغانستان میں امن کا عمل ناکام ہوتا ہے تو کیا ایک بار پھر پورا خطہ عدم استحکام کا شکار ہوگا؟ سلمان جاوید نے کہا،
بالکل، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں۔ اگر پاکستان افغانستان کا پیس پروسیس ڈیٹیل ہوتا ہے تو جو ریجن ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ دوبارہ سے ایک والیٹائل سچویشن کی طرف جائے گا, نہ صرف افغانستان بلکہ اس کا اسپیل اوور افیکٹ جو پاکستان اور ریجن کے باقی ممالک کی طرف جا سکتا ہے. جتنے بھی ٹیررسٹ پاکستان کے اندر موجود تھے یا جتنے بھی ٹیررسٹ آس پاس کے ممالک کے اندر موجود تھے وہ بھاگ بھاگ کے واپس افغانستان کی طرف جا رہے ہیں. کہ پاکستان اور افغانستان کو ایک بار مل کر ان ٹیررسٹ کو جو کہ سینیجائز کر رہے ہیں اپنے آپ کو افغانستان کے اندر, ان کو کرنا, ان کو ہنٹ ڈاؤن کرنا اور ان کو ایلیمینیٹ یا نیوٹرلائز کرنا, یہ دونوں ممالک چونکہ پاکستان کے پاس اس بات کا تجربہ بھی بہت اچھا موجود ہے تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں افغانستان کی جو حکومت ہے وہ یا افغانستان کے کوئی بھی اسٹیک ہولڈر ہیں وہ اس کو پکڑ سکتے ہیں معاملے کو یہیں سے.
یہ کہہ رہے تھے سلمان جاوید, قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
1 اکتوبر کو جو عوامی جمہوریہ چین کے قیام کی سالگرہ کا دن ہے, لیکن ہانگ کانگ میں اس شہر کو اس کی خود مختاری اور بنیادی آزادیوں سے محروم کرنے کے لیے چین کی کوششوں کے خلاف احتجاج کے دن میں تبدیل کر دیا گیا. اس سال ہانگ کانگ کی حکومت نے جمہوریت نواز سول ہیومن رائٹس فرنٹ کے ایک مجوزہ مارچ پر پابندی لگا دی اور سڑکوں پر گشت کے لیے تقریباً 6,000 پولیس کی تعیناتی کر دی. اس کے باوجود احتجاج کے لیے کئی سو لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور پولیس نے کم سے کم 86 لوگوں کو گرفتار کر لیا. محکمہ خارجہ کی ترجمان مورگن اورٹیگز نے ہانگ کانگ کی حکومت کی جانب سے پرامن مظاہرین کی منمانی گرفتاری پر برہمی کا اظہار کیا. ہانگ کانگ کے دوسرے لوگوں نے جمہوریت کے حامی اخبار ایپل ڈیلی کو سرعام پڑھ کر اپنے اختلاف کا اظہار کیا. اخباری اطلاعات کے مطابق انہوں نے یہ کام اکثر پولیس کے سامنے کیا. اخبار کے بانی جمی لائی کو قومی سلامتی کے ہولناک قانون کے تحت اگست میں گرفتار کر لیا گیا تھا. قومی سلامتی سے متعلق قانون جون میں منظور کیا گیا تھا جس کے تحت کسی بھی ایسی بات پر جسے چین تخریب کاری, علیحدگی پسندی, دہشت گردی یا غیر ملکی عناصر کے ساتھ ساز باز خیال کرتا ہے عمر قید تک کی سزا دی جا سکتی ہے. احتجاج کرنے والوں نے ہانگ کانگ کے ان 12 شہریوں کی واپسی کا بھی مطالبہ کیا جنہیں چینی حکام نے اگست میں کھلے عام سمندر میں اس وقت گرفتار کر لیا تھا جب وہ بھاگ کر تائیوان جانے کی کوشش کر رہے تھے. ان میں سے بعض کو جمہوریت نواز سرگرمیوں پر شدید تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا. چینی حکام نے ان 12 افراد کو ہانگ کانگ میں واپسی کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے اور ان پر فرد جرم عائد کرنے میں مہینے بھر سے زیادہ کی تاخیر کی ہے. اخباری اطلاعات کے مطابق انہیں سرعام رابطے یا اپنے پسند کے وکیلوں سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی ہے. ترجمان اورٹیگس نے کہا کہ ہم سیاسی مقاصد کے لیے قانون کے نفاذ کے مستقل استعمال پر مقامی حکومت کی مذمت کرتے ہیں جو قانون کی حکمرانی کے تحفظ اور انسانی حقوق کے احترام کی خلاف ورزی ہے جس میں اجتماع اور اظہار رائے کی آزادی شامل ہے. یہ گرفتاریاں بھی اس جانب توجہ مبذول کراتی ہیں کہ بیجنگ نے ایک ملک دو نظام کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا ہے جس پر عوامی جمہوری چین نے عمل درآمد کا وعدہ کیا تھا. ایک مستحکم اور خوشحال ہانگ کانگ کا انحصار اجتماع اور اظہار رائے کی آزادی اور دوسری بنیادی آزادیوں کے احترام پر ہے. پرامن عوامی رائے عامہ کو دبا کر ہانگ کانگ کی حکومت ایک مرتبہ پھر چینی کمیونسٹ پارٹی کی جانب سے ہانگ کانگ کی خود مختاری اور اس کے عوام کی آزادیوں کی قدر و قیمت کو کم کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساز باز کر رہی ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
ختم کرنے سے پہلے خاص خاص خبریں ایک بار پھر. افغان عہدیداروں نے بتایا ہے کہ کابل یونیورسٹی میں ہونے والے حملے میں کم از کم 19 افراد ہلاک اور 22 زخمی ہو گئے ہیں. تازہ ترین معلومات کے لیے ہمارے آنے والے بلٹنز سنتے رہیے گا. امریکہ میں صدارتی انتخابات کے لیے پولنگ 3 نومبر کو ہوگی جس کے لیے صدارتی امیدواروں کی انتخابی مہم بھی آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے. دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح پاکستان کے عوام سیاسی اور حکومتی حلقوں میں بھی امریکہ کے صدارتی انتخابات کے حتمی نتائج کا بے چینی سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں کم از کم 50,000 افراد فرانسیسی صدر کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے اور فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا۔ اور افغان صدر کے مطابق خاکوں پر مسلمانوں کے غم و غصے کا ادراک ہے، لیکن اس معاملے پر تشدد کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ تاثر دینا کہ فرانس مسلمانوں کے خلاف ہے درست نہیں۔ اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت چلانی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔